क्या हुआ? कल उसकी बात हुई थी रहमत और फजल और नेमत, इनका फर्क ये पेश नजर रखना चाहिए। तो कहेगा कुछ इस मौजू पे? रहमत क्या चीज है? देखने में तो और सुनने में तीनों चीजें वो तो बादल लगती हैं एक दूसरे की, लेकिन फर्क है इनमें, एक नहीं कई फर्क हैं। इसलिए वो पूछ रहा हूँ मैं, आपके जहन में क्या बात आती है रहमत से, जो फजल और नेमत से अलग कर देती है रहमत को, या उसकी शनाख्त अलग मुमकिन हो सकती हो? नहीं, रहमत तो वो तो रहीम के की सिफत के साथ बयान हुआ था। किसमें? रहमत में सब नेमतें आ जाती हैं, हर किस्म की। और कोई जोर आजमाई करे वो ठीक है, रहम से तो निकला है, लेकिन फर्क क्या है? इंसान नहीं रहम करता किसी पे, इंसान भी करता है। हाँ, एक हिस्सा तो आपने ठीक कहा है, लेकिन और आगे चलना चाहिए। जी आप बताइए इमाम साहब। उलट उलट कर दिया आपने। ये सारे जो हैं ये मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ चीज़ों पर इतलाक पाते हैं, कुछ दीनी रंग भी रखते हैं, कुछ दुनियावी रंग भी रखते हैं। जहाँ हज़रत मसीह मौऊद के आने की पेशगोई है सूरह जुमा में, वहाँ वह आखरीन मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम वहुवल अज़ीज़ुल हकीम ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह यूतीहि मन यशा। तो दुनिया कहाँ से होगी इसमें? इसमें जब फजल की बहस करूँगा उसमें फिर इस बात को छेड़ूंगा। सबसे पहले रहमत की बात करते हैं। रहमत के दो बुनियादी माने हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं, ज़रा सुनने वालों से। एक तो आम रहम का तसव्वुर, जो किसी ऐसी चीज़ पर जो तकलीफ़ की हालत में हो या कमज़ोरी की हालत में हो, ये अल्लाह ताला और मखलूकात सब में आम है, और इंसान भी रहम करता है और खुदा ताला भी रहम फरमाता है। और बाज़ दफ़ा ये महसूस होता है कि जैसे जानवरों में भी कुछ रहम का हिस्सा पाया जाता है, वो रहम जो किसी दूसरे शख्स की नादारी, बेकसी, बेबसी और दुख से इंसान उसके लिए हमदर्दी महसूस करे, उसका नाम रहमत है। दूसरा रहमत है किसी को कुछ अता करना, उसका फैज़ जारी होना। और ये लफ्ज़ जो है ये भी तमाम कायनात पर हावी है। जब अल्लाह ताला को हम रहमान कहते हैं तो मुराद ये है कि ना सिर्फ सबसे ज़्यादा रहम करने वाला, बल्कि बिन मांगे देने वाला। और सारी तख्लीक का आगाज़ मादी का भी और रूहानी का भी लफ्ज़ रहमान से है। कई दफ़ा पहले बयान कर चुका हूँ, जैसे कि फरमाया रहमान व अल्लमल कुरान, ये रहमान खुदा है जिसने कुरान सिखाया, और वो भी बिन मांगे दिया है। तो वहाँ कोई किसी की बद हालत पेश नज़र नहीं है, बल्कि एक ऐसा फैज़ है जो खुद जारी हुआ है, और इसमें कायनात की हर चीज़ आ जाती है। वह रहमती वसियत कुल शैन, मेरी रहमत हर चीज़ पर हावी है, कोई ज़र्रा कायनात का ऐसा नहीं है जो अल्लाह ताला की रहमत کا مورد نہ بنا ہو، مورد نہ ہو اور اس کا مظہر نہ ہو. تو اس پہلو سے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین فرمایا گیا، یعنی آپ کا فیض کل عالم پر، تمام جہانوں پر وسیع ہے. یہاں رحم کا سوال نہیں ہے دوسرے رحم کا، کیونکہ کس پہ، ہر ایک پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رحم تو نہیں آ رہا تھا. جو لکڑی دیکھتے تو رحم آ جاتا تھا، مٹی دیکھتے تو رحم آ جاتا تھا، درختوں پہ رحم آ جاتا تھا. مراد یہ ہے کہ جس کا خدا کا فیض عام ہے، وہ نبی جو خدا کے قریب ترین ہوا، اس نے بھی اللہ کی رحمت سے یہ حصہ پایا کہ اس کا فیض عام ہو گیا. اور یہ تفصیلی بحث یہاں موقع نہیں ہے، صرف یہ سمجھنا کافی ہے سر درس، میں پہلے درسوں میں اس کو بیان کر چکا ہوں. تو رحمت کے دو بنیادی معنی ہیں، اول درد کا احساس، کسی کی غربت، تکلیف، تنگی کا احساس، اور ان معنوں میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ لفظ اس طرح صادق آ جاتا ہے کہ جب بھی کسی کو حالت درد میں دیکھتے تھے تو قطع نظر اس کے کہ مسلمان تھا یا غیر تھا، انسان تھا کہ جانور تھا، اس پر رحم فرماتے تھے. تو اس لحاظ سے ایک درخت کے متعلق بھی آپ کے رحم کا واقعہ درج ہے. وہ جس پر پہلے ٹیک لگا، ہاتھ لگا رکھ کے کھڑا ہوا کرتے تھے، بعد میں جب ممبر بنا، الگ ہوئے، تو کشفی طور پر آپ نے اس درد، اس درخت کی کراہنے کی آواز سنی جو ادھر کے اس پر ہاتھ رکھا. درد کا جو معنی ہے رحمت کا، وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتا ہے، مگر ثانوی طور پر. اول طور پر فیض عام مراد ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے رحم مادر کو پیدا فرمایا، اب یہاں ایک تصور ہے، مراد یہ نہیں کہ سچ مچ پیدا ہوا، بلکہ جس کو بلو پرنٹ کہتے ہیں، جب رحم کا نقشہ بنا ہے اور خدا تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ رحم پیدا کیا جائے، اس میں انسانی رحم صرف مراد نہیں ہے، ہر رحم. کیونکہ یہ نہیں فرمایا کہ جب انسان ماں کو پیدا کیا، بلکہ آپ نے خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب اللہ تعالیٰ نے رحم کو پیدا فرمایا تو کہا، اے رحم، تو اور میں، میری رحمانیت ایک ہی مادے سے مشتق ہیں، یعنی ہم دونوں کا انفینیٹیو ایک ہے اور رحم ہے. اس لیے جس کسی نے تجھ سے تعلق کاٹا، وہ میری رحمانیت سے بھی تعلق کاٹ لے گا. بس رحمی رشتوں میں کانشیس تعلق انسان کرتا ہے، اور انکانشیس تعلق ہر جانور میں پایا جاتا ہے. نہایت خوفناک قسم کے جو ہیں درندے، کسی پر رحم نہیں جانتے، اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں. تو رحم کے اندر ایک ذاتی تعلق، جو تخلیقی تعلق ہے، وہ بھی پایا جاتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ تخلیقی تعلق میں خدا تعالیٰ نے کسی کو اپنے سے الگ نہیں کیا، اور چونکہ رحمان سے ساری کائنات وجود میں آئی ہے، اس لیے ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کا ایک ذاتی تعلق قائم ہو گیا، جیسے ماں کا بچوں سے تعلق ہوتا ہے. اور یہ دوسرے، یہ معنی فضل میں نہیں ہے، یہ نعمت میں نہیں ہے. تو رحمانیت اور رحم، اور رحم یہ بہت وسیع اور عام مضمون ہے. اس میں پھر آگے تخصیص سے تخصیص بھی پائی جاتی ہے، لیکن اس کی اگر روح کو آپ سمجھ لیں تو پھر جہاں جہاں بھی قرآن کریم میں استعمال آتا ہے، موقع اور محل کے مطابق اس کا صحیح معنی آپ کے ذہن میں ابھرے گا. دوسرا ہے لفظ نعمہ. نعمہ کے متعلق بتائیے، کون کیا جانتا ہے، کیا خیال ہے نعمت کے متعلق؟ مادی ہے، روحانی ہے، دینی، دنیاوی، اور کیا چیز ہے نعمت؟ जी मादी भी है रूहानी, बिल्कुल ठीक है। और हर चीज नेमत है, नेमत और रहमत में क्या फर्क होगा ये बताइए। वो तो वो भी आएगा, वो भी नेमत ही है, लेकिन अमूमी मैं समय कहना चाहता हूँ अपने जहन को खंगाल के कोई तसव्वुर बनाइए नेमत का। इनाम नेमत से निकला है, इनाम का मतलब है नेमत देना, इनाम नेमत का माना नहीं है। हर तखलीक फिर एक किस्म का इनाम ही बन गया ना, ये बात नहीं है, फर्क है नेमत और रहमत में, एक फर्क है। एक तो फर्क बता दिया, रहमत में जो दर्द का और हमदर्दी का माना पाया जाता है वो नेमत में नहीं पाया जाता, लेकिन और भी बहुत से फर्क हैं। नेमत को अपनी जात में पहले समझने की कोशिश करें। नेमत असल में राहत की हालत और अच्छी हालत को कहते हैं। इमाम राग़िब ने लिखा है कि अगर एक इंसान बैठा है अच्छी हालत में तो उसकी नेमत है, और घुटनों के बल बैठा है तो भी उसकी नेमत है, अगर आराम और इत्मीनान से खड़ा है तो वो भी उसकी नेमत है। तो नेमत इसी से तनाउम निकला है, और नौमा कहते हैं ऐशोशरत की जिंदगी को भी, यानी ऐसी जिंदगी जो बहुत बेहतर हाल में हो। तो नेमत में आसानी और हालत राहत का मजमून पाया जाता है। ये ज़रूरी नहीं कि कहीं और से बरह रास्त मिले, इंसान खुद एक नेमत की हालत में होता है। इंसान के मतलब जब अल्लाह ताला फ़रमाया अन्नम नाल इंसान है आरद व नाब जानब, वहाँ एक तो जो अव्वल माना है वो तो ये है कि जब हम नबूवत भेजते हैं, और इंसान पर सबसे बड़ी नेमत नबूवत है, तो पहलू तही करता है और पीठ फेर कर चला जाता है, उसको पसंद नहीं करता। और दूसरा ये है कि जिन लोगों को हमने नेमत की हालत में रखा हुआ है वो बिलमूम एराज करते हैं अल्लाह ताला के पैगम्बरों से और उसके पैगामात और उसके फरबूदात से किनारा कशी करते हैं। इसलिए कि अन्नम ना का मतलब है जिनकी हालत हमने अच्छी बना दी। तो हर शख्स जो तनाव में है वो एक नेमत की हालत में है, एक तो ये है नेमत का माना। और दूसरा नेमत एक निस्पति माने अपने अंदर रखती है, रिलेटिव टर्म्स। एक शख्स नेमत और जिनसी तौर पर नेमी माना नहीं है, यानी ये नहीं कह सकते कि ये जानवर नेमत में आता है ये गैर नेमत में आता है। हर जिंदगी हर जिन्स हर नौ में बाज अफराद नेमत की हालत में हैं और बाज नहीं हैं, और हर नौ को जो अल्लाह ताला ने खुसूसी इनाम दिया हुआ है वो तकाबुल में आकर वो नेमत कहलाएगा। जिनको वो इनाम नहीं मिला वो उस पहलू से नेमत से महरूम है। मसलन बसारत है, सुनवाई है, गोयाई है, ये निस्बत में आकर नेमत दिखाई देती है, वरना अगर तनासुब ना हो तो इनकी नेमत का एहसास नहीं हो सकता। और तभी अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसको हम हाँ वो और है मालूम। एक नेमत का माना अमूमी हालत अच्छी हालत में होना, दूसरे तन आसानी की जिंदगी के सामान मुयस्सर आना, वो सारे सामान नेमत हैं। और तीसरा نعمت میں ایک نسبتی تصور داخل ہو جاتا ہے، کسی کو کوئی چیز ہے کسی کو نہیں ملی، جس کو ملتی ہے وہ حالت نعمت میں ہے بنسبت دوسرے کے، اور اس میں جو حواس خمسہ ہیں وہ ساری بھی نعمتیں بن جاتی ہیں. ان معنوں میں کائنات کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں دکھائی دیتی جو کسی نہ کسی نعمت سے یا ہر نعمت سے محروم ہو، بلکہ اگر انسان اپنے مقام اور مرتبے سے جو اس کو عطا ہوا ہے نظر ڈالے گا تو باقیوں کے مقابل پر، یہاں مقابلے کا معنی آ جائے گا، اس کو اتنی نعمتیں عطا ہوئی ہیں کہ ان کا شمار نہیں کر سکتا. چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے فَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم نعمتیں گننا شروع کرو تو تم کبھی گن نہیں سکتے، اس لیے کہ ساری کائنات انسان کے تابع بنا دی گئی ہے اور اس کی خدمت پر مسخر کر دی گئی ہے. تو ہر وہ چیز جو اپنی ذات میں کسی کے لیے نعمت محسوس ہو یا نہ ہو، جس کی خدمت میں آتی ہے اس کے لیے نعمت بن جاتی ہے. تو ایک یہ اس میں تقابلی معنی، ایک نسبت کا معنی اس میں پایا جاتا ہے، اور اس پہلو سے اللہ فرماتا ہے تم کبھی اس نعمت کو گن نہیں سکتے، کیونکہ بے شمار نعمتیں ہیں. اس پہلو سے ہر ایک تمہارے لیے فائدہ کش بجی ہوا ہے، جو فائدہ کی چیز ہوئی وہ نعمت بن گئی، لیکن یہ نعمت اس رحمت سے مختلف ہے جو اوپر سے فیض اترتا ہے. اللہ نعمت دینے والا ہے، نعمت نہیں ہے، لیکن جانور جو ہماری خدمت کر رہے ہیں، گھوڑے جہاں سب کچھ، وہ سارے نعمتیں ہیں. اور جو سب سے زیادہ نعمتوں کا موجب بنا، فائدے کا موجب بنا، اس کا نام ہی انعام رکھ دیا اس نو کا، یعنی چوپائے مویشی، کیونکہ سب سے زیادہ فائدہ ان سے پہنچا تھا، ان کا نام بھی نعمت ہی رکھ دیا ایک قسم کا. یعنی انعام لفظ انعام میں، انعام میں نعمت کا معنی پایا جاتا ہے. اور جو سب سے بڑا فیض انسان پر جاری ہوا اس کا نام بھی نعمت رکھ دیا، یعنی نبوت. تو نعمت اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے تو اسے اگرچہ نعمت کہا جاتا ہے مگر وہ خادم نہیں بنتی، وہ احسان کا رنگ رکھتی ہے جو اوپر سے اترے. جو نیچے سے اوپر آتی ہے تناسب میں، وہ خدمت کا رنگ پر رکھتی ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے ہم نے سب کو تمہاری خدمت پر مسخر کر لیا ہے. ان معنوں میں جب نظر پڑے گی تو بے شمار نعمتیں ہو جائیں گی جو شمار میں آ ہی نہیں سکتی. اس مضمون میں کوئی جو کا جو بلند تر مقام ہے وہ نبوت ہے، اور وہ روحانی تعلیم جو آسمان سے اترتی ہے. انعمت علیہم والا جو ہے مضمون، اس میں اگرچہ یہ فرمایا گیا ہے کہ جن لوگوں پر تو نے انعام فرمایا، نعمت کا براہ راست ذکر نہیں ہے، مگر جن لوگوں پر انعام فرمایا اس میں صرف نبوت نہیں ہے بلکہ نبوت کے فیض کا نچلا کنارہ بھی شامل ہے اور سب سے اوپر کا کنارہ بھی. اس میں صالحین سے لے کر حضرت مسیح علیہ السلام نے جیسا لکھا ہے، چاروں گروہ جن کا من یطع اللہ کی آیت میں ذکر ہے وہ انعام یافتہ ہیں، کیونکہ وہاں خدا تعالیٰ نے خود انعام کی تشریح میں چار گروہ بیان کیے. تو روحانی دنیا میں لفظ نعمت ان حالتوں سے تعلق رکھتا ہے جو وحی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں، اور وحی کی پیروی کے نتیجے میں اور نبوت کی پیروی کے نتیجے میں انسان کو فیض ملتے ہیں، وہ سارے نعمت کہلاتے ہیں. اور یہ نعمت جو ہے وہ خادم کا رنگ نہیں رکھتی، یہ سب فیض کا رنگ رکھتی ہے، اس میں کوئی خادمیت کا معنی نہیں پایا جاتا، سوائے ان معنوں میں کہ سید القوم خادم، وہ ایک بالکل اور مضمون ہے، اس کو اس کے ساتھ نہیں ملانا چاہیے. فیض ہے جو درجہ بدرجہ اوپر سے اترتا ہے، اور اس کا نام نعمت ہے. سب سے بڑی نعمت شریعت ہے، اور شریعت اپنے اپنے وقتوں میں اپنے ماحول میں تناسب کے ساتھ جب مکمل ہوئی تو اس کو نعمت اتمام نعمت فرمایا گیا. تو نعمت میں جو تناسب کا معنی ہے وہ وہاں بھی پایا جاتا ہے. اس زمانے کے لوگوں کے لحاظ سے انعام مکمل ہو گیا, اتمام کو پہنچا, اور پھر ایک اور وقت بھی اتمام کو پہنچا, پھر ایک اور وقت بھی اتمام کو پہنچا. اگر یہ مانا لیا جائے کہ شریعت کامل ہونے کی طرف اشارہ ہے اتمام نعمت سے, تو کامل کے اوپر مزید کامل کیسے ہو گئی؟ ہر زمانے کی نبوت اور شریعت کو قرآن کریم نے نعمت اور اتمام نعمت کے لفظ سے یاد فرمایا ہے. تو جو میں جو آپ کو کہہ رہا تھا کہ نعمت کے اندر ایک تناسبی مانا پایا جاتا, نسبتی مانا پایا جاتا ہے, وہ اس میں بھی پایا جاتا ہے. یعنی اس زمانے کے لحاظ سے, نسبت کے لحاظ سے تمام دوسرے فیض جو خدا کی طرف سے جاری ہوئے تھے ان میں یہ فیض سب سے اونچا تھا, اور یہ فلاں قوم کو ملا اور اس پہ تمام ہو گیا. ایک نعمت کے متعلق قرآن کریم میں بہت سی آیات ہیں, ان کے حوالے سے مضمون کے مختلف پہلو سامنے آتے ہیں, مگر سب سے اہم پہلو نبوت ہی کا ہے, یعنی اس کا آخری مرتبہ. بس جہاں مَن یُطِعِ اللہ میں نعمت کا ذکر ہے, وہاں صالح کو اتمام نعمت کا مظہر نہیں کہا جا سکتا, شہید کو اتمام نعمت کا مظہر نہیں کہا جا سکتا, تناسب ہے نا چل رہا ہے اسی طرح, اور صدیق کو بھی اتمام نعمت کا مظہر نہیں کہا جا سکتا, مگر نبی کو اتمام نعمت کا مظہر کہا جا سکتا ہے. بس اس آیت سے مزید ثابت ہوتا ہے کہ ان معنوں کے لحاظ سے یہ ناممکن تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعمتوں میں سے اس پہلو کو جو اتمام کا مظہر ہے اس کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیں اور صرف اپنے لیے رکھ لیں, جبکہ پہلے نبیوں نے اپنی امتوں میں بھی وہ پہلو جاری رکھا. مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو فرق ہوا وہ یہ ہے کہ یہ نعمت محمد رسول اللہ کے وسیلے سے ملی, اور غیر قوموں, پہلی قوموں میں بغیر وسیلے کے بھی لوگوں پر اتمام نعمت ہوتا رہا. یعنی خدا کا براہ راست ان پر احسان تھا, اور لازم نہیں تھا کہ وہ ضرور کسی نبی کی پیروی کریں تب ان کو نعمت عطا ہو. حضرت ابراہیم نے کس نبی کی پیروی کی تھی اپنے زمانے میں؟ پہلے حصے میں تو ملتا ہے کہ حضرت نوح کی پیروی کی تھی, مگر حضرت نوح نے پھر کس کی پیروی کی تھی ان کے ذکر میں کہیں کچھ نہیں ملتا. بعضوں نے پیروی کی ہے, کچھ فیض پایا ہے, لیکن بعضوں نے اپنی طبی نیکی کو چمکا کر اپنی سعادت کو ایسا سیکل کیا کہ اس کے نتیجے میں اللہ کا فضل ان پر نازل ہوا اور ان کو نعمت عطا ہوئی. تو نعمت نبوت کو بھی کہتے ہیں, مگر فضل جو ہے وہ نبوت نہیں ہے, بلکہ فضل اس اختیار کو کہتے ہیں کہ جہاں مالک جس کو چاہے جو دے دے, وہ فضل ہے. بس فضل کا جو معنی ہے اس میں, اس کی اب ہم اس پہ شروع کر دیتے ہیں گفتگو. فضل اول تو دنیا اور دین دونوں قسم کی نعمتوں پر لفظ فضل استعمال ہوتا ہے, اور دنیا کے مال کو بھی فضل کہتے ہیں, اور فضل زیادہ چیز کو بھی کہتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ استحقاق کے سوا اگر کچھ دیا جائے تو وہ فضل ہوگا. یعنی صرف استحقاق نہیں ہے, ان معنوں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوتی ذالک فضل اللہ ہے یوتی ہے من یشاء. اگر استحقاق کی بات ہوتی اور صرف انصاف کا معاملہ ہوتا تو پھر خدا تعالیٰ یہ نہ فرماتا. اسی لیے نبوت کو تمام پرانے علماء بھی وحبت کہتے ہیں, عطا کہتے ہیں, اگرچہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ضرور ہے صلاحیتوں کو, مگر ان صلاحیتوں میں اجتماعی طور پر براہ راست یہ طاقت نہیں ہے کہ نبوت کا مرتبہ حاصل کر سکیں. یہ اوپر سے اترتا ہے, اور یہ فضل ہے یعنی ان کے ذاتی استحقاق سے بڑھ کر خدا کی طرف سے عطا ہونا. فضل کا معنی اچھا بھی ہوتا ہے اور بعض دفعہ برا بھی ہوتا ہے. برے معنوں میں فضل کا جو مصدر ہے وہ فضول ہے, اور کہتے ہیں غصہ جس کو زیادہ ہے اس کو بھی فضل الغضب کسی میں پایا جاتا ہے, لفظ فضل استعمال ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہ قطعی بات ہے کہ فضل کا لفظ اکثر صورتوں میں اچھے معنوں میں استعمال ہوتا ہے, بہت کم صورتوں میں برے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. جب برے معنوں میں استعمال ہو تو فضول اس کا مصدر بنتا ہے, اور فضول چیزیں جو ہم کہتے ہیں فضول ہیں, ان میں بھی زیادتی کا معنی ہے اصل میں. یعنی ایسی چیزیں جو جن کی ہمیں واقعتاً ضرورت نہیں ہے, زائد ضرورت چیزیں ہیں, اگر وہ اچھی ہوں تو فضل ہیں اور اگر بری ہوں تو فضول ہیں. اس لیے فضل میں یہ جو خاص خصوصیت سے معنی پائے جاتے ہیں ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے, اور فضل میں تناسب کا معنی بھی اسی طرح پایا جاتا ہے, بلکہ نعمت کے مقابل پر زیادہ پایا جاتا ہے تناسب کا معنی. فضل کے ساتھ ہی ایک کم فضل والی چیز کا تصور ذہن میں ابھرتا ہے, اور فضل جو ہے وہ جنس کے اوپر بھی ہو سکتا ہے, نو پہ بھی ہو سکتا ہے, یعنی نو کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے, جنس سے بھی تعلق رکھتا ہے, جبکہ رحمت سب سے زیادہ عام ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض, یہ نوعی فضل ہے بلکہ ذاتی فضل ہے, انفرادی نوعی فضل نہیں, انفرادی فضل. یہ رسول ہیں, ان میں سے بعض کو ہم نے بعض دوسروں پر فضیلت دے دی ہے, اور کوئی پوچھ نہیں سکتا کیوں دی ہے, کیونکہ ذالک فضل اللہ ہے یوتی ہے من یشاء, میں وہ جو مالکیت کا تصور ہے وہ بڑا بھاری پایا جاتا ہے, کیونکہ حق سے زیادہ دینا فضل میں شامل ہے. اس لیے حق سے زیادہ دینے پر کوئی مطالبہ نہیں کر سکتا کہ مجھے حق سے زیادہ دو, کہ مجھے حق سے زیادہ دو, یہ احسان میں داخل ہو جاتا ہے, مضمون انصاف سے اوپر چلا جاتا ہے. تو فضلنا میں یہ مضمون ہر جگہ پایا جاتا ہے کہ استحقاق سے الگ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو زائد چیزیں نازل ہوں ان کو فضل کہا جاتا ہے. مگر بعض دفعہ اس کا استحقاق سے بھی تعلق ہوتا ہے, یا استحقاق کی طرف, استحقاق سے تعلق تو نہیں ہوتا, کسی استحقاق کی دلیل فضل بن جاتا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ, کیا ہے وہ رزق والی آیت پوری ہے, مضمون بتا دیتا ہوں میں. اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر نگران بنایا اور نسبتاً زیادہ قوی بنایا ان کو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ فضل فرمایا ہے کہ وہ کمائی کا ذریعہ ہیں اور خاندانی دیکھ بھال اور روزمرہ کی زندگی کو چلانے کی ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے, اور یہ فضل ہے ان کا عورتوں پر, یعنی خدا کی طرف سے دلیل کے طور پر نہیں بلکہ جنسی تفریق کے لحاظ سے ایک فضل ایک جنس کو دوسری پر ہوا, جس میں کمانے کی زیادہ تر ذمہ داری ایک جنس کے ایک حصے پر, ایک نو پر عائد ہوئی, اور دوسری نو پہ وہ بوجھ اس طرح نہیں ڈالا گیا. تو یہ بھی تفریق والا جو مضمون ہے نا فضل کے ساتھ, یہ اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اور فضل تلک رسول کے علاوہ فضل کا مضمون پرانی امتوں میں ملتا ہے. بعض عورتوں کے متعلق فرمایا کہ ان کو ہم نے فضیلت دی, حضرت مریم کو فضیلت دی, اسی طرح بنی اسرائیل کو فضیلت دی. تو یہ فضیلتیں جو ہیں یہ ایک نو کے ایک حصے کو دوسری نو پر, اسی نو کے دوسرے حصے پر, لیکن فضیلت کا تعلق نوعی فرق سے ہے. انسان کو ہم نے فضیلت دی ہے دوسروں پر, یعنی باقی جانوروں کی نسبت اس کے اوپر زیادہ احسان کے یعنی زیادہ اس کو استعدادیں عطا فرمائی گئیں, زیادہ صلاحیتیں عطا کی گئیں. تو فضل کا تعلق استعدادوں اور صلاحیتوں سے بھی ہے, اور اس پہلو سے جو بنی اسرائیل کو فرمایا ہے, عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا جو روحانی مقام ہے وہ اس وقت کے زمانے کے لوگوں پر چونکہ زیادہ تھا, زیادہ عالی شان شریعت عطا ہوئی تھی, اس لیے ان کے متعلق فرمایا کہ تمام جہانوں پر فضیلت تھی, اور یہ وقتی چیز ہے. مگر اگر دنیاوی صلاحیتوں کا مضمون پیش نظر رکھیں تو اس کو غیر محدود بھی کہہ سکتے ہیں, زمانے کے لحاظ سے ہر زمانے پر بھی آیت قرار دے سکتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ذہنی صلاحیتوں کے لحاظ سے اور اقتصابی صلاحیتوں کے لحاظ سے جو فضیلت بنی اسرائیل کو اس زمانے میں تھی وہ آج بھی ہے, اور اپنی تعداد کے مقابل پر اپنی ان خدادہ صلاحیتوں کے نتیجے میں غیر معمولی طاقت رکھتے ہیں دوسروں کے اوپر, اور ہر پہلو سے دنیا کی دوڑ میں آگے نکل چکے ہیں. اس لیے ان معنوں میں زمانے میں محدود کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ان کو خدا تعالیٰ غلبہ عطا نہیں کرتا, اور جب ہوتا ہے تو پھر بڑی سخت مار پڑتی ہے اور ہٹا دیتا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ فضل کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے, اور جب غلط استعمال ہو تو اس کی پھر سزا بھی ملتی ہے, اور فضل سے بار بار انسان فضل سے تو نہیں مگر فضل کے نیک نتائج سے محروم کر دیا جاتا ہے بار بار. تو فضل کا عمومی معنی صلاحیتیں بھی ہے, اور وہ جو مرد کو عورت پر فضیلت کا ذکر فرمایا ہے وہ صلاحیتوں کے اعتبار سے ہے, بعض پہلو سے, سب پہلوؤں میں نہیں, اس پہلو سے کہ وہ رزق کمانے والا, اور دنیا کی اکثریت میں یہی بات صادق آتی ہے کہ کمائی کا اول ذمہ دار مرد ہوتا ہے اور عورت پر ثانوی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اور بھی بہت سے مفہوم ہیں لیکن چونکہ وقت اب کافی ہو گیا ہے اس لیے اب ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بہرحال امید ہے اب جب آپ تلاوت میں رحمت فضل نعمت کو پڑھا کریں گے تو اس پس منظر میں آپ کے سامنے پھر اور بھی دلچسپ مضامین ابھریں گے, لیکن ایسے مضامین ابھرنے چاہیے جن کو قرآن کریم کی دوسری آیات تقویت دیتی ہوں, ان مضامین کا رد نہ کرتی ہوں, ورنہ انسان بعض دفعہ ذوقی تفسیر میں داخل ہو جاتا ہے, اور ذوقی تفسیر ایک معنی تو یہ ہے کہ ذوق سی باتیں ہیں اس کے لیے ہوں گی دوسروں کے لیے نہیں, ایک ذوقی تفسیر گناہ بن جاتی ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی دوسری آیات اس کو سہارا نہیں دیتی اس تفسیر کو, بلکہ اس سے متضاد ہو جاتی ہیں, متضاد ہوتی ہیں, اور انسان پھر بھی پیش کیا جاتا ہے اپنے میرے ذوق پہ نکتا ہے, یہ جہالت ہے اور یہ اسم بھی گناہ بھی بن جاتا ہے. اس لیے تفسیر میں یہ ہمیشہ رکھنا چاہیے پیش نظر کہ کوئی تفسیر ایسی نہیں ہونی چاہیے جس کو قرآن کریم کی دوسری آیت جھٹلا رہی ہو, اور اگر یہ سامنے آ جائے غلطی سے ایک انسان تفسیر سمجھ رہا ہے تو پھر انسان کا مقام یہی ہے کہ فوری طور پر اس تفسیر کو غلط سمجھ کر اور جو تفسیر دوسری آیات کی روشنی میں ابری ہے اس کو سامنے سے تسلیم کم کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تعبوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله یقیناً صفا اور مروہ اللہ کے قابل احترام نشانوں میں سے ہیں. یعنی ایسے ویسے تو خدا کے بے شمار نشانات ہیں, ان کی گنتی کوئی نہیں, مگر بعض نشان خدا کے ایسے ہیں جن کو بنی نوع انسان کے لیے محترم قرار دے دیا گیا ہے کہ وہاں عزت کرو اور احترام سے پیش آؤ اور کسی قسم کی گستاخی اور بے ادبی کا طریق اختیار نہ کرو. ان کو شاعر اللہ کہا جاتا ہے اور اس کی بے حرمتی کو بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے. تو یہ بھی ان نشانات میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے محترم قرار دے دیا. فمن حج البیت او تمرا, بس جو کوئی بھی البیت یعنی خانہ کعبہ کا حج کرے یا او تمرا یا عمرہ کرے. اے تمارا میں عمرہ مراد ہے, یہ جو تے ہے یہ زائد ہے باپ کی, لیکن اصل جو تین اس کے بنیادی حرف حروف ہیں وہ ہیں عین میم رے, عمرہ جس سے نکلا ہے. تو قصب تے جو آ جاتی ہے یہ اپنانے کے لیے معنوں میں آتی ہے, تو جو عمرہ کر لے ان معنوں میں ہے. افتعال باب افتعال اپنا بنانے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے, اور بھی بہت سے معنوں میں, لیکن یہ بھی اس میں ایک معنی پایا جاتا ہے. اوے تمرا یا عمرہ کر لے فلا جناح علیہ ان یتوف بہما, تو ان پر کوئی گناہ نہیں, اس پر کوئی گناہ نہیں, ان یتوف کہ وہ طواف کرے بہما ان دونوں کا. واضح ہے بالکل اوے تمرا او کا, او جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یا, جب اس کے بعد حمزہ شروع ہو تو او اے تمرا کی بجائے اوے تمرا پڑھا جاتا ہے. یہ پڑھنے میں آسان اور یہی طریق ہے جو عربوں میں رائج تھا, اسی کے مطابق قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے. او اے تمرا کی بجائے اوے تمرا. اب جو لفظ ہے اس کو عام طور پر او پڑھیں گے, جب آگے حمزہ آئے گا تو پھر یہ اب پڑھا جائے گا. اوے تمرا فلا جناح, لا کا مطلب نہیں, جناح میں نے گناہ, جناح اور گناہ صرف تلفظ کا فرق ہے ورنہ ایک ہی چیز ہے. اب سوال یہ ہے کہ گناہ کیوں فرمایا گیا, اس کو گناہ نہیں ہے. اچھا پھر نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے تو یہ محاورہ اور جگہ بھی استعمال کیا ہوا ہے, ہر جگہ آپ کو یہ اس کا پس منظر ڈھونڈنا پڑے گا کہ صلح کر لو آپس میں, میاں بیوی لڑو, کوئی گناہ نہیں ہے. ہر اچھے کام کے لیے یا مختلف اچھے کاموں کے لیے یہی محاورہ ہے فلا جناح, اگر تم یہ کام کر لو اچھا تو گناہ تو نہیں ہے. نہیں تو وہ صلح کو بھی گناہ سمجھتے تھے، اس لیے قرآن کریم نے فرمایا ان کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے. یہ مفسرین نے خامخواہ نزول کی وجہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے عجیب و غریب باتیں داخل کر دی ہیں. قرآن کریم ان سے بے نیاز اپنے آزاد معنی رکھتا ہے جو ہر حال میں اطلاق پاتے ہیں، اور کسی ایک قوم کی رسم سے محض اس کا تعلق نہیں. بعض جگہ ہے لیکن شاذ کے طور پر اس کا ذکر آتا ہے، ورنہ عربوں کے گناہ سمجھنے یا نہ سمجھنے سے تعلق نہیں. ورنہ یہ محاورہ جہاں جہاں بھی قرآن کریم میں استعمال ہوا بڑی کثرت سے ہوا ہے، وہاں آپ کو کوئی پس منظر ڈھونڈنا پڑے گا کہ کوئی اس کو گناہ سمجھتا ہو، کوئی نہیں سمجھتا. دو معنی ہیں خصوصیت یہاں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصاً قرآن کریم میں توحید کا اتنا سبق دیا ہے اور اتنا زور دیا ہے کہ توحید کے خلاف اگر کوئی شک والا مضمون دکھائی دے تو وہاں بتانا ضروری تھا کہ تم بظاہر بیت کا طواف کرو گے، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ یہ شرک ہے، کیونکہ یہ جو بیت کا طواف ہے یہ اور وجوہات سے کیا جا رہا ہے، اس کو خدا سمجھ کے نہیں کیا جا رہا، سمجھے ہیں؟ اس لیے جو دوسرے کرتے تھے عرب وہ اندر بت رکھے ہوتے تھے، اس لیے ان کے تصور میں بتوں کی پوجا کا بھی ایک یہ طریق تھا کہ اس کا طواف کرتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں کے ذہن میں کہیں یہ طبعاً روک نہ پیدا ہو جائے کہ ہم تو وہی حرکت کر رہے ہیں جو مشرک بھی کیا کرتے تھے، اور ہمارے ساتھ خیالات میں بھی کہیں ایسی بدی نہ داخل ہو گئی ہو. تو اللہ فرماتا ہے کہ ہرگز نہیں، تم لوگ موحد ہو، پاک صاف قوم ہو، تمہارے تصور میں بھی شرک کا کوئی مضمون نہیں داخل ہوگا جب تم طواف کرو گے، اس لیے کوئی گناہ نہیں. دوسرا فلا جناح کا گناہ محاورہ یہ بتاتا ہے کہ کسی کو ترغیب دی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے. مثلا کسی کو کہیں کچھ کھا لو، کھانا کھا لو، گناہ تو نہیں ہو جائے گا، یہ کام کر لو، گناہ تو نہیں ہو جائے گا. یہ ایک ترغیب کا طریق ہے جو ہماری اردو زبان میں بھی اسی طرح رائج ہے، اور عربی میں بھی ان دوسری جگہوں پہ یہ معنی ہوں گے جہاں شرک کا مضمون نہیں، کہ تم میاں بیوی صلح کر لو، گناہ تو نہیں ہوگا، اچھی بات ہے. تو لا جناح کا مطلب یہ نہیں کہ خطرہ تھا کہ وہ گناہ سے ڈر رہے ہیں اس لیے صلح نہیں کر رہے ہیں، مراد یہ ہے کہ اچھی چیز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، فائدہ ہی ہوگا. تو لا جناح کا اپوزٹ معنی پایا جاتا ہے اس صورت میں، کہ گناہ چھوڑ کے ثواب کا موقع ہے. وہاں گناہ کی نفی ثواب کی طرف اشارہ کرتی ہے اور رضائے باری تعالیٰ کے حصول کی طرف اشارہ کرتی ہے. تو ان معنوں میں بھی یہاں یہ ٹھیک بیٹھے گا، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اگر وہ طواف کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا، اس کو کسی قسم کا بھی منفی خطرہ کوئی نہیں ہے. فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت ہی شکر کرنے والا لکھا ہوا ہے ظاہر میں، لیکن اللہ تعالیٰ شکر جو کرتا ہے اس کے معنی ہیں شکر کا حق ادا کرنے والا. اللہ شاکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ شکر کا حق ادا کرنے والا ہے، اور ان معنوں میں شاکر کہنا یہ بہت ہی بڑی تعریف ہے، کیونکہ وہ شخص جو شکریہ پر بھی ممنون ہو جائے وہ اور زیادہ عطا کرتا ہے، اور شکریہ میں بھی ایک ہلکا سا ممنونیت کا رنگ پایا جاتا ہے، ممنون کرنے کی طاقت پائی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اوپر تو کوئی رکھ نہیں سکتا، اس لیے وہ شکر کے نتیجے میں پھر اتنا زیادہ دے دیتا ہے کہ کسی انسان میں کوئی یہ تصور بھی نہیں پیدا ہو سکتا کہ میں نے خدا کا شکر ادا کر کے وہ احسان اتار لیا ہے. تو ہر حالت میں وہ زیر احسان ہی رہے گا. اور علیم اس لیے کہ شکر شاکر کا علیم سے یہ جوڑ ہے کہ اس کو ہر چیز کا چونکہ علم ہے، اس لیے دل میں بھی اگر کوئی نیکی پیدا ہو تو اس پر بھی وہ جزا قائم کر دیتا ہے. ایک انسان کے دل میں نیک خیال آیا ہے اور وہ اس پر عمل نہیں کر سکا، تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ کا جو دائرہ ہے وہ اتنا وسیع ہے کہ اس کے علم کے دائرے کے ساتھ مل گیا ہے. جیسے ہر چیز پر وہ علیم ہے، اس لیے ہر علم کے نتیجے میں جو شکریہ کا حق ادا ہونا چاہیے وہ ادا کرتا چلا جاتا ہے. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات. انا کا مطلب کیا ہے؟ یقیناً الذین, وہ لوگ, یکتمون, وہ لوگ جو, الذین میں جو کا معنی بھی پایا جاتا ہے, یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں. یکتمون کون سا صیغہ ہے کسی کو پتا ہے؟ نہ, غیر علماء کے باقی جو ہیں ان کی باب سے بات کر رہا ہوں. کیا تو اب تھی تو علماء بھی نہیں آ گئے ہم اشرف صاحب؟ نہیں, جو سمجھ دو دسو. یہ تو ثابت ہو گیا کہ علماء کی فہرست پہ نہیں آتے آپ. بہت ہی دلچسپ بات کی آپ نے. لطیفے کے طور پر بحث کر رہا ہوں, نعوذ باللہ من ذلك, تحقیر کے طور پر نہیں. بچوں سے ایسے لطیفے ہو جاتے ہیں. واحد جمع. واحد جمع کیا ہوتی ہے؟ بات چیزیں دو کٹھی ہو ہی نہیں سکتی. واحد اور جمع کس طرح کٹھے ہو گئے؟ یا واحد ہوگا یا جمع ہوگا, بحکمت کیسے واحد اور جمع ہوگا؟ ٹھیک ہے, سمجھ گئے کہ نہیں؟ شکر, جزاک اللہ. وہ بتائیں وہ کیا تھی جو واحد جمع کے ساتھ آپ کے ذہن میں چیز آئی تھی, وہ کیا تھی؟ یہ بات سمجھ آ گئی. آپ کہنا چاہتے تھے غائب اور منہ سے واحد نکل گیا, یہ کہیں نا؟ یہ سیدھی بات ہے. ٹھیک ہے, ورنہ ہمارے ایک دوست ہوتے تھے, ان کو مسودات چیزیں اکٹھی کرنے کا کافی محاورہ تھا. ایک دفعہ انہوں نے کسی بات پہ کہا مجھے یقین ہے, تو میں نے کہا تمہیں یقین ہے؟ کہتا شاید یقین ہے. تو یہ واحد جمع بھی اسی طرح ہو گیا ہے. خیر کوئی بات نہیں, تھوڑی دیر کے لیے ذرا جن کو ہلکی ہلکی نیند آتی ہے ان کی آنکھ کھل جاتی ہے اس سے. یکتمونا جمع مذکر غائب مضارعہ. مضارعہ کا صیغہ ہے, جمع کا صیغہ ہے, مذکر ہے اور غائب ہے. اور مجرد, ثلاثی مجرد ہے, تین حرفی ہے اور مجرد ہے. باب اس کا, باب بھی پوچھا جاتا ہے نا کیا ہے, تو باب استفعال ہے, باب اکرام افعال ہے, باب کون سا ہے, تو باب اس کا ہے ثلاثی مجرد. ٹھیک ہے, اور کیا کہیں گے؟ چھ چیزیں ہوا کرتی ہیں غالباً سرے میں, کیونکہ کسی کو یاد ہے؟ اور علماء سلسلہ بیٹھے ہوئے ہیں بعض. جب کہا جاتا ہے صیغہ بیان کرو, تو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے چھ چیزیں بیان ہوتی ہیں. ایک انہوں نے, ہمارے بعض علماء نے پچھلی دفعہ جب بات ہوئی تھی تو باقاعدہ لمبی چوڑی گرامر کی کتابوں کے حوالے بھیج دیے تھے, فہرست بھیج دی تھی. اس کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے پاس یہاں کتابیں ہیں, وہ میں دیکھ لوں گا, دیکھنا ہوگا تو, ورنہ فیکسی آنے شروع ہو جائیں گے, میں اس لیے ڈر رہا ہوں. چھٹی چیز کسی کو یاد ہے؟ نہیں, وہ بحث نہیں ہے. جب آپ صیغہ بیان کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے ماضی, ہاں مضارعہ ہے کہ ماضی ہے, فعل ہے کہ اسم ہے. فعل ہے یہ, فعل, مضارعہ, جمع مذکر غائب اور ثلاثی مجرد, یہ چھ چیزیں ہیں جو باب میں بیان کرنی چاہیے, اور یہ اس کے اندر بیان ہو گئیں. لیکن آپ کو اتنی ضرورت نہیں, جو ابتدائی ہے یہ ضمناً, چونکہ بعض علماء بیٹھے ہوئے تھے, ہم اپنی یادداشت تیز کرنے کی خاطر یہ باتیں کر رہے ہیں. ان الذین یکتمون, یقین وہ لوگ جو چھپاتے ہیں, ما انزلنا من البینات, جو کچھ بھی انزلنا ہم نے اتارا. یہ باب نزول سے باب افعال ہے, انزلا افلا, اس نزلہ میں نے اترا, انزلہ میں نے اتارا, इसलिए बाब फाल में जो वो है लाजिम है वो मुतदी बन जाता है। जहका का मतलब क्या है? जहका कोई बता सकता है? हंसा, और हंसाया अजहका। तो बड़ा आसान तरीका है, इसको याद पहचान लें तो आपको मतलब समझने में आसानी हो जाया करेगी। मा अनजलना, जो कुछ हमने नाजिल फरमाया, मिनल बय्यिनात, रोशन दलाइल में से या खुले खुले निशानात में से, वल हुदा, और हदायत में से, यकीन वो लोग जो छुपाते हैं जो हमने उतारा खुले खुले और रोशन निशानात में से, वल हुदा और हदायत में से, मिन बाद मा बय्यिनाहु लिन्नास फिल किताब, बाद उसके जबकि लोगों पर हमने किताब में ये बात खूब खोल खोल कर जाहिर फरमा दी। यानी वो ये वक्त वो बताया जा रहा है जब न सिर्फ ये कि शरीयत अभी नाजिल हुई है, बल्कि शरीयत में जो बातें नाजिल हुई वो किताब की सूरत में शोहरत पा गईं, लोगों को पता चल गया, आम हो गईं कि खुदा का ये मंशा है, उसके बाद फिर छुपाने की कोशिश करते हैं, तो उनका कोई भी उज़र काबिले कबूल नहीं है, गुनाहगार हैं। ये इस तरफ इशारा किया जा रहा है, उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल्लाइनून, यही वो लोग हैं उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु, जिन पर अल्लाह लानत करता है और लानत करेगा, व यलअनुहुमुल्लाइनून, और लानत करने वाले आज के हों या कल के हों वो भी इन पर लानत करते हैं या करते रहेंगे। तो ये बहुत ही खबीसाना फेल है कि अल्लाह ताला की तालीम जो राइज हो चुकी हो उसमें तब्दीलियां उसको किसी जाती गरज से या अपने फिरके की गरज से लोगों से छुपाया जाए, उस पर हाथ रख दिया जाए। इल्ल लजीना, ये जमाना बताता है बात का है, जब नबी खुद मौजूद हो तो जो तालीम उस पर उतरती है वो खोल देता है उसको। मिम बाद मा बय्यिनाहु लिन्नास से इस तरफ इशारा मालूम होता है कि हमने नबी के जरिए उन तालीमात को राइज भी कर दिया, खोल भी दिया, और किताब में ये बातें आ गईं, दर्ज हो गईं। जब छुपाते हैं वो बात का जमाना मालूम होता है, क्योंकि उस वक्त फिर लोगों को आमतुल नास को नहीं पता होता, याद नहीं होती ये बातें, उलमा को पता होता है। तो उलमा इस इल्म के बावजूद कि अपने वक्त में ये बातें खूब शोहरत पा गई थीं और रोशन थीं, कोई शक की गुंजाइश नहीं थी, फिर भी जब बाद के ज़माने में जो हलाक की कसरत हो जाती है उस वक्त वो उनसे छुपाने लग जाते हैं, जैसे आजकल अक्सर मजाहिब का हाल है, उनके उलमा को पता है और लोगों के सामने वही बातें पेश करते हैं जो करना चाहते हैं, बाकी बातों को छुपा लेते हैं। इल्ल लजीना ताबू वासलहु, सवाए उन लोगों के जिन्होंने तौबा की और इस्लाह कर ली अपनी और दूसरों की भी। असलहु का मतलब है वो मुसले बन जाते हैं, तौबा ही नहीं करते बल्कि इस्लाह करने लग जाते हैं, और असलहु से मुराद अपनी इस्लाह भी है। वह बैयनू, और फिर जो बातें लोग उलमा छुपाते हैं वो उन्हें खोल खोल कर बयान करते हैं। वो तदीन का काम जो बीच में रुक गया था और बरक्स बात शुरू हो गई थी कि खुदा के कलाम को खोल कर लोगों के सामने बताने की बजाय उस पर पर्दे डाले जा रहे थे, हाथ रखे जा रहे थे, ये तौबा करने वाले वो हैं जो एक इनकलाबी मिजाज के लोग हैं, वो बरक्स कर देते हैं इस मज़मून को, और ना सिर्फ ये कि खुद इस्लाह करते हैं अपनी, दूसरों की भी इस्लाह करते हैं, और सब बातों को खोल खोल कर उनके सामने बयान करने लग जाते हैं। फ़ौलाइका अतूब अलैहिम, ये वो लोग हैं जिनके तरफ मैं तौबा कबूल करते हुए मायल होता हूँ और उनसे मगफरत का सलूक करता हूँ। अतूबो इलैह का मतलब है उन पर झुक जाता हूँ उनकी तौबा को कबूल करते हुए। वह अनत तवाबुर रहीम, اور میں بہت توبہ کرنے قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہوں. رحم کے تعلق میں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ایک روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا کے لیے رحمان ہے اور آخرت کے لیے رحیم ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ رحمان اور رحیم پر کیا روشنی پڑی اس سے؟ رحیم کے معنوں میں نیک اعمال کی جزا دینا کا معنی پایا جاتا ہے, اور چونکہ رحمانیت کسی عمل کی جزا نہیں ہے اس لیے ساری دنیا رحمانیت کے تابع ہے, لیکن قیامت کے دن رحیم کی جلوہ گری ہوگی کہ اعمال کی جزا دی جائے گی, اچھی جزا بھی, اور مالک کے میں اس کے دوسری جزا کی طرف بھی اشارہ ہو گیا ہے. لیکن رحیم سے مراد ہے اس کی محنت کی, اس کی محنت سے بڑھ کر جزا دی جائے گی. اس پہ فضل تو داخل ہے لیکن تعلق کسی کام کا اور اس کے اجر کا, یہ جہاں پیدا ہو وہاں رحمانیت نہیں بلکہ رحیمیت کار فرما ہوتی ہے. تو انا التواب الرحیم, میں توبہ بھی قبول کرنے والا ہوں بہت, اور پھر ان کے نیک کاموں کا بار بار بدلہ دینے والا بھی ہوں, یہ معنی بھی اس میں آ جاتا ہے. ان الذین کفروا, یقیناً وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا, وماتوا اور مر گئے, وہم کفار, اس حالت میں کہ وہ کافر ہی تھے. وہ یہاں حالیہ ہے, حالیہ معنی دیتی ہیں, حالت یہ تھی کہ وہ کافر ہی تھے, اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر تھے. اولئک علیہم لعنت اللہ, یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے, والملائکۃ والناس اجمعین, اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی اجتماعی طور پر. اب لوگ کوئی لعنت کرتے ہیں؟ سب لوگ کہاں کرتے ہیں آج کل؟ تو دنیا کو پرووائڈ نہیں کرتے, وہ تو نیکوں پر لعنتیں ڈالتے جاتے ہیں. کیا مطلب ہوا؟ یہ بہت ہی اہم استعمال ہے الناس کا, جو اور بھی جگہ یہ اس قسم کا استعمال ملتا ہے, حالانکہ اجمعین میں تو بظاہر لوگوں میں سے کوئی بھی باقی نہیں چھوڑا. اور واقعہ یہ ہے کہ جو لوگ کافر ہوئے اور مر گئے ان کے اوپر تو لوگ رحمتیں ڈالتے, ان کی جھوٹی تعریفیں کرتے, اور خواہ غضب کے نتیجے میں مرا ہو کوئی, اس کے گن گاتے اور بڑی بڑی باتیں کرتے, تو اجمعین کیسے ہو گئے؟ اصل میں بعض جگہ خدا تعالیٰ جنس کا نام لیتا ہے لیکن جنس مراد نہیں ہوتی بلکہ اس کا وہ خلاصہ جو اس کے نظر میں انسان کہلانے کے مستحق ہیں اور دل میں سعادت رکھتے ہیں, اللہ سے تعلق والے ہیں. تو والناس اجمعین میں صرف وہی لوگ مراد ہیں, سب نہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اپنی تحریروں میں بعض دفعہ کہ سب نے مجھے قبول کر لیا اور باقی یہ رہ گئے کہا ہے, تو مولوی خوب اس پہ ٹھٹا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب نے کہاں قبول کی, جھوٹ بولا, اور اکثریت نے تو انکار کر دیا. تو اب بتائیں یہاں کیا لکھا ہوا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک, اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولا ہے. وہ کہتا ہے کہ سارے ناس اجمعین, تمام کے تمام, ایک بھی ان سے باہر نہیں, وہ ان پر لانتے ڈالتے ہیں, حالانکہ مولوی تو ان میں شامل ہی نہیں, وہ تو نیکوں پر لانتے ڈالتے ہیں آج کل کی مراد, اور سارے کافر سارے مشرک وہ نیکوں پر تو لانتے ڈالتے ہیں, اچھوں کی بدوں کی گن گاتے رہتے ہیں. تو والناس اجمعین سے مراد وہ انسان جو خدا کی نظر میں انسان کہلانے کے مستحق ہیں, اور وہ تبھی ہو سکتے ہیں جب اللہ سے تعلق والے ہوں. ان سب کی اجتماعی لعنت ان پر پڑتی رہتی ہے. خالدین فیہا, اس لعنت کی حالت میں وہ کفار جو مر گئے کس حالت میں کہ وہ کافر تھے ہمیشہ رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، تخفیف جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں اس کا اسے فعل بنتا ہے یخفف، نہیں تخفیف کی جائے گی، مضارع مجھول ہے. ان سے العذاب، عذاب کی عذاب میں تخفیف یعنی کمی نہیں کی جائے گی. ولا ہم ینذرون، اور وہ مہلت نہیں دیے جائیں گے. آج کا وقت ختم، ٹھیک ہے؟ کیوں جی ختم ہو گیا؟ اچھا، السلام علیکم، خدا حافظ.